بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 959، سورۃ توبہ آیت نمبر 58-59.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ پر تان کرتے ہیں صدقات کے معاملے میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر اس میں سے ان کو کچھ دیا جائے رضو، خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اس میں سے نہیں دیا جائے. اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراضگی کرنے لگتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جائیں اس چیز پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا، اور وقالو یوں کہہ دیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ عن قریب اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا. ورسولہ، اور رسول بھی ان کو انعامات اور تحفے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو جنگوں میں نصیب ہوتا ہے مال غنیمت، وہ ضرور عطا فرمائیں گے. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کو ہم چاہتے ہیں. یہ اگر کہہ دیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ان کو نصیب ہو جائے. لیکن یہاں مقصد ہی یہ ہے کہ پیسہ مل جائے، پیسہ ملے تو خوش، اور اگر پیسہ نہیں ملتا ہے تو ناراضگی کا اظہار. ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہی مفاد پرست، جہاں مفاد نظر آیا ہاں میں ہاں ملا دیا، اور جہاں مفاد نہیں ہے اس سے منہ پھیر لیا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات ان کو دیا ہے، تو اب یہ صدقات، وہ غیر مسلم ہیں، آپ نے دیکھا ان کو کہ جساب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم کفروا باللہ ورسولی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، منافقین کے بارے ہم کہہ رہے ہیں. اور کافر ہونے کے بعد پھر ان کو صدقات دینا جائز ہے؟ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقات صدقہ فرض جیسے زکات ہے، یہ فرض صدقہ ہے، اور ایک ہے صدقہ نافلہ سنت صدقات. سنت صدقات تو سبھی کو دے سکتے ہیں، اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں، آپ کسی غیر مسلم کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ نے غیر مسلم کو بھی دیا ہے. لیکن کون سا صدقہ؟ وہ صدقہ جو نفل ہو، سنت ہو، اپنے پاکٹ خرچ میں سے آپ جو دیتے ہیں وہ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فرض صدقہ، جیسے جس کو ہم جیسے زکات کہتے ہیں، یہ صدقہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، یہ مسلمان ہی کو دینا چاہیے. تو پھر یہاں کیسے دیا گیا غیر مسلم کو؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس وہی ہے کہ غیر مسلم کی صراحت قرآن مجید میں تو بے شک کی ہے، اور یہ راز ان کا بانڈا پھوڑا ہے، لیکن قوم منافق ہے کون منافق نہیں ہے اس کی سامنے وضاحت نہیں تھی نا، اس کی کس کے پاس وضاحت تھی؟ انہوں نے تو اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے بظاہر، یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں ضرور کہا کہ یہ کافر ہو گئے، یہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن مسلمانوں کے علم میں ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہے. اب آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، رسول اللہ نے پھر کیوں دیا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو راز میں رکھا ہے نا، کسی کو تھوڑی بتایا تھا کہ یہ منافق ہے، بتایا تو ایک آدھ لوگوں کو بتایا ہے کہ تم ذہن میں رکھو یہ منافق ہے، اس لیے نہیں اعلان کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا تھا کفر کا، وہ تو اوپر سے ایمان ہی کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے اس اظہار کے اوپر ان کو دیا گیا ہے، بس اور کوئی جواب نہیں اس کا، کیونکہ ظاہری طور پر اپنے ایمان کا وہ اظہار کر رہے تھے، اندرون میں کفر ہے اور اللہ کے علم میں بھی وہ کافر ہے، سب اپنی جگہ، لیکن ظاہر میں فیصلہ کیا جاتا ہے، باطن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مال وہ صدقے فرض زکات وغیرہ بھی ان کو دیا. بہرحال ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ اس قدر وہ لوگ آخر کیوں ہو گئے تھے جن کی خباستوں کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دیر صفحات میں موجود ہے، ان منافقین کا ذکر اصل کوئی نہیں ہے، یہ یہودیوں میں اس کی ایک جماعت ہے، خلاصہ اس کا اتنا ہی ہے، یہودیوں ہی کی ایک جماعت ہے جو منظم طور پر وجود میں آئی، اور ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں گھس کر اندر کی باتیں لا کر دشمنوں کو سنا دیں اور یہودیوں کو اور مضبوط بنا دیں، اور کچھ نہیں تھا، ان کی پوری اسکیم اور ان کی اصل اور بنیادی یہی تھی. چنانچہ یہ مکے میں نہیں تھے، دیکھیں مکے میں دو ہی لوگ تھے، یا مسلمان یا کافر، یہ تیسری قسم وہاں موجود ہی نہیں تھی، مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ تیسری قسم پیدا ہوئی ہے، اور یہ انہی سے جنم لی ہوئی ہے، انہی کی پیداوار ہے، یہودیوں کی پیداوار ہے، اور یہ یہودی بڑے مکار اور خدا ہیں، دھوکے باز، انہوں نے جاسوسی کے لیے اس پارٹی کو تیار کیا ہے جو ان کے اندر جا کر اسلام کا نام لیتی تھی اور اندرون میں انہی کی تھی. چنانچہ قرآن مجید میں دوسری جگہ صاف فرمایا گیا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ کیا آپ کے پاس رہتے ہیں تو کہتے ہیں سب قبول. آپ کے سامنے جب یہ منافقین آتے ہیں ہمیں اطاعت ہے، ہمیں اللہ کے حکم قبول ہے، سب قبول. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے یہ لوگ نکل جاتے ہیں بیت طائفت منہم غیر الذی تقول پھر رات کو یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس مشورے کے خلاف جو صبح آپ کے پاس آ کر کر چکے ہیں. دیکھ رہے ہیں مشورے باقاعدہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہم کو کرنا ہے، اور صبح یہ بتا کر آئے تھے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہاں آ کر پوری علی کھولوائے اسلام کا نقصان اٹھانے کا فیصلہ کرنا. جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معلوم ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ صبح ہوتی تھی علی کھول دیتا تھا، رات میں انہوں نے ایسا کیا ہے، یہ دیکھیے ایسا ہوا. ایک چیز تو یہ، دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے جو مال اور جو اولاد دی گئی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے زحمت ہوگی. اے پیغمبر آپ خوشی تعجب نہ کیجیے کہ ان کو مال بہت ملا، اولاد اور یہ مال یہ ان کے لیے وبال ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو راحت کا سامان راحت بنا دے تو وہ راحت بنتا ہے، سامان راحت الگ چیز ہے اور راحت اور تمانینت الگ چیز ہے، یاد رکھیں. ایک آدمی ہوتا ہے، آدمی کے پاس بنگلہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اچھے سے اچھے عائش و عشرت کے سامان ہے، یہ سامان راحت ہے، سامان راحت نہیں پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے. راحت اور تمانینت یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. ایئر کنڈیشن ہے، بنگلے ہیں، صوفے ہیں، اچھے سے اچھے آرام کرنے کے لیے چارپائیاں ہیں، گدے ہیں، اور بہترین کمرہ ہے، آسائش کے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن جیسے ہی گیا اندر میں نیند اڑ گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی، پریشانی کی کیفیت شروع ہو گئی. سامان راحت موجود ہے لیکن راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے اس کو، تمانینت مل رہی ہے، کچھ نہیں، سب بیکار. رہتے ہوئے بھی طلب رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہوگا، پریشان ہے، پوری رات نیند نہیں آتی. اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے خیمے میں پڑا ہوا ہے یا ایسے فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، کوئی سامان عائش اس کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں، لیکن خواب غفلت میں ایسا مست ہے کہ رات کو سویا تو صبح کو اٹھا پورے 10 گھنٹے کی نیند اڑا رہا ہے، اور کسی طرح کی کوئی فکر، کوئی اس کو غم ہم کچھ نہیں، سو رہا ہے. یہاں کیا، یہاں تمانینت اور سکون ہے اس کو، جس کی وجہ سے وہ خراتے کی نیند نہیں اڑا رہا ہے. سامان عائش نہیں ہے، سامان راحت نہیں ہے، لیکن راحت اسے نصیب ہے. تو محض سامان کا ملنا یہ راحت اور تمانینت کا سبب نہیں بنتا ہے. اولاد اور مال، اب مال آ گیا، مال کی بڑھوتری کی فکر ہی فکر، اس میں نہ اپنے بچوں سے راحت پا سکتا ہے، نہ بیوی سے اس کو سکون مل رہا ہے، نہ سکون سے اس کو بیٹھنے کی کوئی توفیق مل رہی ہے یا موقع مل رہا ہے. اب یہ سامان کیا حاصل، بدن کے کپڑے دیکھیے تو بالکل پھٹے پرانے اور میلے کچیلے، کیا ہوا، ایسا کیوں نہیں، وہ کام کاج کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. اور کیا فائدہ جس میسے سے آپ کے بدن کے اوپر اچھا کپڑا نہیں ہے، آپ بھی بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں، آپ کو اپنے راحت کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے، سوائے بڑھوتری کی فکر اور اسی کے لیے تب وہ دو. آپ کا سامان رہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں، تو کیا فائدہ اس کا. پھر آپ آگے سوچئے، سامان مل گیا، راحت مل گئی اور کچھ پیسے آ گئے، اب اس کی فکر ہے اس کو چور ڈاکوؤں سے کیسے بچایا جائے، اس کو حکومت کی نظر سے کیسے بچایا جائے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا، اب نیند اڑ رہی ہے، پریشانی اس کے پیچھے، اس کو محفوظ رکھنے اور اس کو اور حفاظت سے رکھنے کے لیے کیا کچھ ہیلے اور بہانے اختیار کیے جائیں، اس کے پیچھے دھن لگی ہوئی ہے. اب یہ کیا زندگی ہے جس زندگی میں انسان کو حقیقی سرور اور حقیقی وہ اطمینان نصیب نہ ہو. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عذاب بن گیا تھا ان کے لیے. آپ ان کے اوپر تعجب نہ کیجیے، مال بہت آ گیا، اولاد بہت آ گئی. اولاد بھی جب وہ صحیح راستے پر نہیں رہتی ہے وبال جان بنتی ہے، انسان کی عزت کو پامال کرنے والے بنتے ہیں، اور انسان کا سکھ ان کی وجہ سے ختم ہوتا ہے، وہ جہنم کا نمونہ بنا دیتے ہیں گھر کا پورا ماحول جب اولاد صحیح نہیں ہوتی ہے. اور اولاد جب اچھی بنے تو آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، دل کا سکون بنتے ہیں. لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی مرضی شامل حال ہوتی ہے. اسی لیے صاف فرمایا گیا کہ آپ کو ان پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز آپ دیکھیں، یہ بھی بات آئی تھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی بجز اس تکلیف کے جو اللہ نے دے دی ہے، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے. مسلمان کو، مومن کو اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، سامان پر بھروسہ نہیں، اولاد پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور یہ کل آپ نے پوری تفصیل سنی ہے، جو مقدر ہے تقدیر وہ ہو کر رہے گی، اس کو عدل بدل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. لیکن اس کے یہ بھی معنی نہیں ہے، تقدیر اور توکل کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اسباب کو اختیار بالکل لیا نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ نہیں. بے شک تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ آپ محنت کیجئے، آپ اس کے لیے اسباب اختیار کیجئے. دنیا میں دو گروہ ہو گئے ہیں، ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ وہ تقدیر کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہماری محنت سب کچھ ہے، جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے. نہیں، سراسر غلط. مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور مقدر میں جتنی کوشش کے ساتھ جتنا لکھا ہوا اتنا ہی پاؤ گے، اس سے زیادہ نہیں پاؤ گے. بہت زیادہ کوشش کرنے کا حکم ہے، لیکن کچھ کوشش کے بعد نتیجہ وہی ملے گا جو آپ کو اس کوشش کے اوپر اللہ نے مقدر میں لکھ دیا. آپ کی زیادہ کوشش زیادہ لائے گی ایسا نہیں. اور ایک گروہ ان کا دماغ یہ ہے کہ صاحب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیے, مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ بھی غلط. انتہائی اپنے عاجزی اور درماندگی کا اظہار کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, مقدر میں لکھا ہوا ہو کر رہے گا. ارے اللہ ہی نے کہا ہے, آپ سعی کیجئے, کوشش کیجئے, اسباب اختیار کیجئے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, توشہ لو اور پھر سب سے بہترین توشہ اللہ کا. اعتماد اللہ پر کرو, توشے پر مت کرو, لیکن توشہ ضرور لو. راستہ چل رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, ہم کو اللہ پر اعتماد ہے جو مقدر کی وہ مل کر رہے گی. اس میں ہم کچھ نہیں لے جائیں گے, مر جائیں گے راستے میں, مر جائیں گے بھوکے مارے تڑپتے تڑپتے مر جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ نہیں, آبی نے کہا تھا توکل کرنا چاہیے, اعتماد کرنا چاہیے, مقدر کی چیز مل کر رہے گی. یہ آپ کو کہا تھا, لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسباب بھی کریں اختیار. اسباب اختیار کیجئے اور پھر اللہ پر اعتماد کیجئے. یہ ہے تقدیر اور توکل. اسباب پہ اختیار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اگر آپ کے پاس ہے تو پہلے اس کو باندھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. اونٹ کو چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں, کہیں نہیں جائے گا, یہ تو چلا جائے گا, آپ کے پاس تھوڑی رہے گا. اس کو باندھ کر پھر توکل کیجئے, دوا کھائیے اور دوا پر اعتماد نہ کیجئے, اللہ پر اعتماد کیجئے. یہ ہے سچ. مؤثر حقیقی اللہ ہے, لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا. اس لیے اسباب اختیار کرتے ہوئے چیزوں کو مؤثر نہیں سمجھنا, اللہ کو مؤثر سمجھنا کہ اثر پیدا کرنے والا اللہ ہے. تب پھر دیکھیں سکون بھی ہے, اطمینان بھی ہے, کامیابی ہے. یہی مقصد مطلوب ہے اس آیت شریفہ سے. چنانچہ اس کو پڑھتے رہیے, آپ کو سکون ملے گا. دیکھیے گا, پہلے رواج تھا اس کو پڑھاتے تھے لوگ, رات کو اس وقت تک سلاتے نہیں تھے جب تک یہ آیتیں زبان سے پڑھتے نہیں تھے بچے. اب یہ نہ چیزیں سمجھتے ہیں, نہ حقیقتیں ہیں, نہ کچھ حروف جو پہلے پڑھتے تھے وہ حروف بھی باقی نہ رہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, آیت الکرسی, یہ سب چیزیں ایسی وہ ایمان کو مضبوط کرنے والی اور دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے والی ہیں کہ اس کی تاثیر سوائے اس کے جو پڑھتے ہیں وہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہ بحمدی, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.